یہ سب لوگ اس کے مرضی کے اندر شامل ہے کہ لہم یعنی یہ پاک مرد اور پاک عورتیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے, اللہ ان کو جنت میں باعزت رزق عطا فرمائیں گے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان جیسی نیک اور عفیف پاک دامن عورتیں اللہ تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی. ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی تہمت لگے اور اس پر صبر کرے تو یہ صبر مغفرت کا ذریعہ ہے اور جنت کے اندر درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی طرف سے ان کی خصوصی نوازش بھی کہ ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے. اب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وفات کا وقت قریب تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ تھی کہ اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوگی, کیا ہوگا. یہ نیک لوگوں کا حال ہے کہ ان کو اللہ تعالی کے بارگاہ کی پیشی کا ڈر لگا رہتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, ام المومنین آپ بالکل نہ گھبرائیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی لوگوں کے بارے میں تو فرمایا ہے لہم مغفرتوں و رزق کریم. بس اس آیت کو سن کر کے حضرت عائشہ خوش ہو گئی, پھر ان کی روح جو ہے قبض ہو گئی. مفسر فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند چیزوں کے اوپر فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے امتیازات کی دولت سے مالا مال فرمایا. ایسی 10 کے قریب خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر امتیازی شان کی تھی. یہ تمام کی تمام 10 چیزیں جہاں اس واقعے کی تفصیل ہمارے خطبات میں موجود ہے وہاں پر پڑھ لینا, تو کون کون سی 10 خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی طور پر کی خوبیاں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اب دیکھو زنا کے وجود میں آنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب پر سد باب ہے, رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے کہ بھئی زنا انہیں راستوں سے پیش آ سکتا ہے تو ان راستوں کو بند کر دیا جائے تاکہ زنا ہی وجود کے اندر نہ آئے. اور یہ سب معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کے بہترین اصول ہے کہ ان اصول اور احکام کی پابندی کی جائے گی تو معاشرہ پاک صاف ستھرا رہے گا. اس میں سے پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا, شان نزول کے سلسلے میں روایت یہ آئی ہے کہ انصار میں سے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں اپنے گھر کے اندر کبھی کبھی ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی میرے پاس نہ آوے, نہ میرا باپ آئے نہ میرا بیٹا آئے, کوئی میرے پاس نہ آئے. حالانکہ کبھی میرا باپ آ جاتا ہے اور میرے گھر والوں میں سے کوئی اور مرد آ جاتا ہے اور مجھے ان کا آنا اس وقت پر پسند نہیں ہوتا. کوئی اپنی جسمانی ضرورت مثلا بالوں کی صفائی کر رہی ہے یا کوئی اور اس طرح کے تقاضوں میں مشغول ہے تو ایسے وقت پر تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھے نہیں, تو اس پر باری تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم گھروں کے اندر داخل مت ہو جاؤ تمہارے اپنے گھروں کے سوا, یہاں تک کہ تم لوگ مانوس کر لو, ان لوگوں کو مانوس کر لو, حتیٰ تستأنسوا تم ان لوگوں کو مانوس کر لو یعنی ان سے اجازت طلب کر لو. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا اور تم ان گھر والوں کے اوپر جا کر کے سلام کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. اب یہاں چند باتیں پہلے سمجھ لو. بلا اجازت کوئی آدمی کسی کے مکان کے اندر داخل ہوگا تو اس میں خطرہ یہ رہے گا کہ اجنبیہ اور فرائی عورت سے اختلاط ہو جائے اور وہ فتنے کا باعث بن جائے, تو اس گھر کے اندر کوئی مرد نہ ہو اور آپ سیدھے گھر کے اندر گھس گئے تو ہو سکتا ہے کہ مکان کے اندر اجنبیہ سے اختلاط ہو جائے اور وہ خلوت تنہائی فتنے کا باعث بن جائے. اسی لیے مکان کے اندر بلا اجازت بالکل داخل نہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو بالکل گھر جیسا تعلق ہے, ہمارا تو کسی تک کا تعلق ہے, ہمارا تو جو ہے وہاں کھانے پینے کا سب تعلق ہے, جو اسی میں بھی بھوکاڑے ہوتے ہیں. اسی لیے شریعت کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. کیسے بھی تعلقات ہو لیکن احکام احکام ہے, اس کے اوپر عمل عمل ہے. دوسری بات یہ ذہن کے اندر رکھو کہ جب کسی کے گھر کے اوپر ہم جاتے ہیں تو اجازت مانگنے والے کو وحشت ہوتی ہے, پتہ نہیں وہ لوگ اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے. پھر جب اجازت مل جاتی ہے تو وحشت دور ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کے لیے تستانیسو کا لفظ استعمال ہوا کہ مانوس کا مطلب کہ تم پہلے جب گئے تو دل میں وحشت تھی کہ اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی, اجازت مل گئی تو وحشت دور ہو گئی اور طبیعت کے اندر انس آ گیا. اسی لیے اجازت طلب کرنے کے لیے تستانیسو کا لفظ آیت کریمہ کے اندر استعمال کیا گیا. یہ تستانیسو کے لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی کے گھر پر تم جاؤ تو اجازت اس طریقے سے مانگو کہ گھر والے گھبرا نہ جاوے. اس طریقے سے اجازت مانگنا کہ گھر والے گھبرا جاوے یہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. جا کر کے زور زور سے ٹھوکم ٹھوک چالو دروازے, کسی طریقے سے جا کر کے گھنٹی بجائی تو انگلی ہٹاتے ہی نہیں وہاں سے. تو یہ حرکت جس سے گھر والے بھی گھبرا جائیں گے کون آیا کون آیا کون آیا, تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر ناخن سے کھچکچاتے تھے, اور ناخن میں کتنی آواز ہوتی ہے, ناخن سے کھچکچایا کرتے تھے. پھر اجازت جب تم طلب کرو تو دروازے کے سامنے کھڑے مت ہو جاؤ, کیونکہ گھر میں نظر پڑنے کا اندیشہ ہے. اس لیے دروازے سے ایک طرف دائیں بائیں ہٹ کر کے تم لوگ کھڑے رہو. وہ مکان مردانہ ہو کہ زنانہ, ہر مکان میں اجازت لینے کی, یعنی کسی مکان میں صرف مرد مرد رہتے ہو تو بھی اجازت, کیونکہ ہو سکتا ہے مرد کوئی ایسی حالت میں ہو کہ تم ایک دم گھس جاؤ تو اس کے خطر پر نظر پڑ جائے. تو مردانہ مکان کے زنانہ مکان دونوں مکان میں اجازت لینے کی. اور یہ اجازت دیکھو آیت میں خطاب ہے مردوں کو لیکن عورتوں بھی شامل, کہ عورت بھی کسی کے گھر جاوے تو پہلے اجازت طلب کرے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی عورت نہ ہو اکیلے مرد ہو تو اس کے اندر بھی فتنے کا اندیشہ ہے. جس طرح مرد کسی کے یہاں جائے تو اجازت مانگے, اس طرح عورت بھی کسی کے یہاں جائے تو اجازت مانگے. ہاں اگر کسی مکان کے اندر آپ کی صرف بیوی رہتی ہے یا آپ کی صرف باندھی رہتی ہے اور کوئی اس کے اندر نہیں ہے, پرائیویٹ آپ کا کپل فلیٹ ہے جس میں آپ میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے, تو وہاں پر بھی طلب اجازت کو فقہا نے مستحب لکھا ہے کہ وہاں جب مکان کے قریب میں پہنچے تو ذرا اس طرح چلے قدم کی خفراش کی آواز سے بیوی کو پتہ چل جائے کہ شوہر آ گئے, یا دروازے کے اوپر پہنچ کر کے کھانسی نہیں آئے تو بھی ذرا خنکار لے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ شوہر نامدار تشریف لا رہے ہیں. یہ اس واسطے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کوئی ایسی حالت میں ہو تو اس حالت میں دیکھنا تم کو ناگوار گزرے. بیوی کو ہمیشہ شوہر اچھی حالت میں دیکھنا ہی پسند کرتا ہے, اگر کوئی ایسی نامناسب حالت کے اندر دیکھے گا تو اس کو ناگوار گزرے گا, اسی لیے وہاں بھی اجازت اور اطلاع اس کو ہو جائے تو مستحب ہے, اگرچہ وہاں اجازت لینا واجب اور ضروری نہیں ہے. لیکن اگر گھر کے اندر دوسرے بھی ساتھ میں رہتے ہو, ابا ہو, اماں ہو, بھائی ہو, بھابھی ہو, بہن ہو, دوسرے رشتے دار بھی ساتھ رہتے ہو, تو وہاں تو طلب اجازت لازمی اور ضروری ہے. اور اس اجازت مانگنے کو کوئی آدمی اپنی ذلت ہی نہ سمجھے کہ میرے رشتے دار کا گھر میں مجھے وہاں اجازت لے کے جانے کا, ایسا کیسا, اس کو کوئی ذلت ہی نہ سمجھے. مفاسد کی جڑ کاٹنا ہے. بغیر اجازت گھس جانے کی وجہ سے جو فساد اور خرابیاں آ سکتی ہیں اس کی جڑ کاٹنا مشغول ہے. اس لیے اجازت کو شریعت نے مشروع کیا. پھر اجازت طلب کرے تو کس طرح اجازت مانگے کہ گھر والے آپ کو پہچان لے, آپ جائے تو وہاں جا کر کے آپ اپنا نام بتلا دے کہ میں فلاں آدمی یوسف فلانا وہ میں آیا ہوا ہوں, اپنا غیر معروف نام بھی نہ بتا دے, میں عبد الفقیر بندے ناچیز اور حقیر احقر کم ترین زمانہ وہ آپ کے دروازے پر حاضر خدمت ہے. ایسا غیر معروف لفظ استعمال نہ کرے, معروف آپ کا نام بولے جس سے وہ گھر والے آپ کو پہچان لے رہے. اور آنا آنا بھی نہیں کہے کون ہے, تو آنا آنا یہ مجبور چیز سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. اس لیے کہ وہ آدمی جب آپ کی آواز نہیں پہچان سکا تو آنا آنا کہنے سے کیسے پہچان لے گا, اس لیے آنا آنا نہ کہے. اور ہر زمانے کے اندر استیذان کے طریقے الگ الگ ہیں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ دروازے کے اوپر جاؤ, اپنا نام بولو اور پھر اجازت مانگو. اب نیا طریقہ آ گیا, ڈور بیل, گھنٹی بجانا, تو یہ بھی استیذان کا ایک طریقہ ہے. لیکن اس میں دروازے کے اندر سے پوچھے کون تو اپنا نام صاف صاف بتا دینے کا. اسی طریقے سے شناختی کارڈ ہوتے ہیں, باقاعدہ تعارف کے کارڈ کے آپ کون ہیں, آپ کے سارے القاب آداب اس میں لکھے رہتے ہیں, وہ جا کر کے دے دیا. جیسے عام طور پر دفاتر میں یہی نظام ہوتا ہے, جو پیون آئے گا, خادم آئے گا اور آ کر کہے گا آپ کون ہیں, آپ کارڈ دے دیجیے, وہ اندر جا کر کے باس کو دکھائے گا اور وہ آپ کو دیکھ کر پہچان لے گا اور آپ کو بلا لے گا. یہ بھی اجازت کا ایک طریقہ ہے. اور اگر قاصد کے ذریعے سے آپ کو بلایا گیا تو پھر وہاں جا کر کے طلب اجازت کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اس آدمی نے قاصد بھیج کے آپ کو بلایا. یہ دلیل ہے کہ اس نے اجازت آپ کو دی. دفتر سے آ گئے کہ بھائی محسن صاحب یاد فرما رہے ہیں, تو وہاں جا کے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کو اجازت ہے تبھی تو طلب کیا گیا باقاعدہ قاصد دے بھیج کر کے. تو قاصد کا آنا یہ خود استیذان اور طلب اجازت کی دلیل ہے. بہرحال حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, اور وہاں جا کر کے گھر والوں کو سلام کہو, السلام علیکم. دیکھو آدمی اپنے گھر کے اندر کی اجازت لے لے اور سلام کرے, ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کو ملنے کے لیے کوئی اس کی سہیلی آئی ہو, اجنبی عورت آئی ہو, نہ آپ ایک دم دھاڑ سے دروازہ کھول کے گھس گئے تو اس کی سہیلی کے اوپر جو آپ کی نظر پڑ گئی اور ایکسیڈنٹ ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. اس لیے جو ہے اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے اجازت بھی طلب کرے اور سلام بھی کرے. اب دیکھیے یہاں شریعت نے دو حکم دیے, ایک حکم ہے استیذان کا اور دوسرا حکم ہے سلام کا. تو اس میں کیا ترتیب رہے گی, تو ترتیب کے سلسلے کے اندر بھی حضرات مفسرین کی دو رائے ہیں. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آیت کی ترتیب پر ہی عمل کرو, جب کسی کے یہاں جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرو, اجازت مل جائے تو پھر گھر میں جا کر کے سلام کرو. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, پہلے سلام کرنے کا, اور سلام کرنے کے بعد جب اندر سے جواب ملے وعلیکم السلام کون, تب اجازت مانگنے کی کہ یوسف ابن نعیم آپ کے گھر کے اندر میں آنا چاہتا ہوں, کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے, اس طریقے سے ان کو کہنے کا. اور کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے مصحف کے اندر قرآت اسی طرح تھی, حتیٰ تسلیمو اور پھر تستعذنو تھا, اس سے معلوم ہوا کہ پہلے سلام پھر اجازت, اور جو ہے سلام کی ضمن میں طلب اجازت بھی آ جائے گی, جا کر کے تم سلام کرو تو وہ سمجھ جائے گا, تو یہ طلب اجازت بھی ہو جائے گی, پھر دوبارہ اندر گھر میں داخل ہو کر کے سلام کر دو, تاکہ جو ہے ایک اجازت طلب کرنے کا سلام ہو جائے اور دوسرا گھر کے اندر داخل ہونے کا سلام ہو جائے. اور اجازت لینے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے جو دور نبوت کے اندر تھا, کہ آپ کسی کے گھر پر جا کر کے دروازے پر سائڈ پہ کھڑا رہ کر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیح چالو کر دینے گی, تو گھر والے سمجھ جائیں گے صوفی صاحب آئے ہیں, لہٰذا وہ پوچھیں گے کون, تو کہہ دینے کا صوفی فلانا, پھر اجازت مانگنے کی میں اندر آ سکتا ہوں, تب اجازت ملے تو گھر کے اندر داخل ہو جانے گا. اسی طرح کھنکھارنا بھی ایک طرح کی طلب اجازت ہے, دروازے پر جا کے زور زور سے کھانسی کرنے کی, تو وہ سمجھ جائیں گے کہ کوئی آیا ہے, اسی لیے پھر اجازت مانگ سکتے ہیں. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے, بغیر اجازت کے گھر میں گھس جاؤ اس کے مقابلے کے اندر اجازت مانگ کے گھر میں جاؤ, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. زمانے جاہلیت کی ایک رواج کی ترغیب ہے. زمانے جاہلیت کے اندر کیا ہوا ہوتا تھا کہ لوگ کسی کے یہاں جاتے تھے تو انعم اللہ بک عینا, اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھے, یا انعم صباحا, اس طرح کے جملے ملاقات یا کسی کے گھر جا کے کہتے تھے. اسلام نے اس کی جگہ بہترین طریقہ سکھلایا, سلام کرو, اجازت طلب کرو, پھر گھروں کے اندر جاؤ, لعلکم تذکرون, تاکہ تم لوگ جان لو, سمجھ لو اور اس کے اوپر عمل کرو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, تو اگر تم گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ جو تم کو اجازت دے دے, فلا تدخلوها, تو گھر میں گھس مت جاؤ, حتی یؤذن لکم, جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے. یعنی اگر تم نے تین مرتبہ اجازت طلب کی, جیسا حدیث میں آیا ہے, اندر سے جواب ملا کبھی نہ جواب ملا, تو سمجھنے کا گھر میں کوئی ہے نہیں, تو پھر ایسا نہیں کہ گھر میں کوئی نہیں, چلو دروازہ کھول کے گھس جائے, ایسا نہیں, بلکہ فلا تدخلوها, گھر میں مت جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا, اور اگر گھر میں سے تم کو جواب میں یوں کہا گیا کہ تم واپس چلے جاؤ, فَارْجِعُوا, تو واپس چلے جاؤ, هُوَ أَحْسَنُ لَكُمْ, وہ تمہارے لیے بہتر ہے, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یعنی کسی کی طرف سے جواب نہیں ملا ابھی واپس جانے کا, اور اگر کسی کی طرف سے یوں کہا گیا بھائی اس وقت کے اوپر ملاقات مشکل ہے, تو واپس چلے جانے کا, بالکل برا نہیں ماننے کا کہ میں آیا نہیں, ان لوگوں نے میرا انسلٹ کیا, میری توہین کی جو مجھے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی, ایسا منہ نہیں چڑھانے کا, بلکہ کہہ رہے کہ ابھی جاؤ, ابھی ہم لوگ کسی اور کام میں مشغول ہیں, تو واپس چلے جانے کا, آئندہ جب موقع ہو تب جانے کا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان پر تشریف لے گئے, صحابی نے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضور نے جا کر کے ان کو سلام کیا, وہ اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے, تو انہوں نے آہستہ سے سلام کا جواب دیا, پھر حضور نے دوسری مرتبہ سلام کیا, انہوں نے آہستہ جواب دیا, پھر انہوں نے حضور نے تیسری مرتبہ سلام کیا, انہوں نے آہستہ جواب دیا, جب تین مرتبہ سلام کیا کوئی جواب نہیں ملا بالزر, تو حضور وہاں سے واپس ہو گئے. تو وہ صحابی فوراً گھر کے دروازے کے پیچھے سے نکل کر کے دوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کی, کہ حضور میں تو آپ کی دعائیں لے رہا تھا, اگر میں پہلی مرتبہ میں جواب دے کر آپ کو بلا لیتا تو بعد میں دوسرا تیسرا سلام اور وہ دعا مجھے نہ ملتی, اسی لیے میں آہستہ آہستہ آپ کو جواب دے رہا تھا, حضور تشریف لائیے. تو حضور خوشی سے چلے گئے, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں جواب نہیں دیا, میں نہیں آتا آپ تمہارے گھر کے اوپر, ایسا کوئی جواب نہیں دیا, حضور خوشی سے چلے گئے, پہنچے ان کے گھر کے اندر. تو اس طرح اس چیز کو کوئی آدمی اپنی توہین اور تذلیل نہ سمجھے کہ مجھے بلایا نہیں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم کو کہا جائے کہ تم واپس ہو جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کائی سے بہتر ہے دروازے کے اوپر دھرنے دے کر بیٹھ جاؤ، جیسے کسی چیز کا مطالبہ کرنے والے دھرنے دے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح دروازے کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ کہ تو ہٹیں گے نہیں، جب تک نہیں بلائے اور دروازہ نہیں کھلے وہاں تک ہٹیں گے نہیں. یہ تو اللہ کے دربار میں ہوتا ہے. واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. دیکھو یہ تو اجازت کا مسئلہ بیان ہوا، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کے گھر کے اوپر جائے اور جا کر کی اجازت ہی نہ طلب کرے، بلکہ باہر جا کر ایک سائٹ میں انتظار میں کھڑا رہ جائے کہ صاحب مکان جب نکلیں گے تب جا کر کے میں ان سے ملوں گا اور بات کروں گا، تو یہ تو اعلیٰ درجے کا ادب ہے، اعلیٰ درجے کا ادب. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا. صبر کا کیا مطلب؟ ایک طرف باہر چپ چاپ کھڑے رہتے، حتی تخرج الیہم، جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کے آتے، لکان خیر لہم، وہ اور زیادہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو کمال ادب اور ادب کا اعلیٰ درجہ یہ کہ آدمی جو ہے جا کر نہ کٹکھٹاوے، ایک سائٹ میں جا کے کھڑا رہ جائے، جب وہ نکلیں گے تب ہم ان سے بات کریں گے. ہم اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے کام میں کیوں خلل دے رہے؟ تو یہ اعلیٰ ترین ادب قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. تو واللہ بما تعملون علیم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور، وہ جو مکانات بنے ہوئے ہیں راستوں کے اوپر، کون سے مکانات؟ کیونکہ اہل مکہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے، ہیلا فیہم رحلت لیلا فی قریش، ہیلا فیہم رحلت الشتاء والصیف، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں ان کے دو سفر ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں ہوٹلیں بھی نہیں تھی، موٹلیں بھی نہیں تھی، میں تو ان لوگوں نے سفر کے دوران آسانی اور سہولت کے لیے راستوں کے اوپر فاصلے فاصلے سے مہمان خانے بنا رکھے ہیں، جس کو سرائی کہا جاتا ہے، مہمان خانے. قافلے جو گزرے وہ وہاں پر قیام کرے اور وہاں ٹھہر لے. بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مہمان خانے راستوں کے اوپر بنے ہوئے ملک شام کے تجارتی سفر کے راستوں پر، یمن کے تجارتی سفر کے راستوں پر، مکہ کے سفر کے راستوں کے اوپر، ان مکان میں تو عام طور پر کوئی مستقل رہتا نہیں، جو مسافر قافلہ وہاں سے گزرے گا وہ عارضی طور پر وہاں پر قیام کرے گا. تو کیا حضور ایسے مکانوں میں داخل ہونے کے لیے بھی ہم کو اجازت دینے کی؟ وہاں کون اجازت دے گا ہم کو؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون.